حالانکہ اللہ تعالیٰ خود سب کچھ جانتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح اور عصر کی نمازوں پر فرشتوں کی خاص گواہی ہوتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے چاند کو دیکھا جس رات کے وہ بدر کامل بن چکا تھا، یعنی چودھویں کا چاند تھا، اور فرمایا، بے شک تم اپنے رب کریم کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں تمہیں کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر تمہاری استطاعت میں ہو کہ تم طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں میں مغلوب نہ ہو تو ایسا کیا کرو۔ اب اس میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن بندہ مومن جو ہے وہ اپنے رب کو دیکھے گا، اور اس طرح دیکھے گا جیسے آسمان پہ چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا، اور اس کو دیکھنے میں اسے کوئی دھوکہ نہیں ہوتا اور کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ دوسری بات خاص طور پر یہ فرمائی گئی کہ تمہیں کسی مشقت کا سامنا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جب لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے تو کوئی کچلا جاتا ہے، تو کسی کو دھکا پڑتا ہے اور کوئی پوری طرح دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو بادشاہ حقیقی ہے دیکھنے میں کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا، اور اگر تمہاری استطاعت میں ہو کہ تم طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں میں مغلوب نہ ہو، صبح میں نیند سے اور عصر میں بھی، خاص طور پر جب دن لمبے ہوتے ہیں اور سونے کے دن آ جاتے ہیں تو اس میں سوتے سوتے عصر جو ہے وہ عموماً تاخیر سے پڑی جاتی ہے، فرمایا کہ اس میں مغلوب نہ ہو یا کسی اور کام سے مغلوب نہ ہو تو ایسا کرو۔ یعنی گویا انڈائریکٹلی اشارہ کر دیا کہ جو شخص اپنے رب کا دیدار چاہتا ہے وہ ان نمازوں کی خاص حفاظت کرے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، آپ نے چودھویں کی رات کو چاند کی طرف دیکھا۔ حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو اچھے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے انسان اچھی صحت مند غذا کھاتا ہے لیکن ساتھ ہی کچھ ایسی گلی سڑی چیزیں کھا لیتا ہے۔ مثلا اگر انگور ہیں، آپ نے سارے فریش کھائے اور اس میں سے گلا سڑا بھی کھا گئے تو وہ جو فریش ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے اور جو گلا سڑا وہ غالب آ جائے گا اور سب کا اثر جو ہے وہ خراب کر دے گا۔ اور محاورہ بھی ہے کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان بہت کچھ بھی اچھا کھائے لیکن تھوڑا سا زہر مرنے کے لیے کافی۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی بڑی بڑی نیکیوں کو ڈھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں شرک آتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، ان اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو سارے عمل ضائع ہو گئے۔ اسی طرح کفر جو ہے، انسان ایمان پر ساری زندگی گزار کر اگر کافر ہو کے مرتد ہوتا ہے تو سب نیکیاں جو ہیں اس کی برباد۔ اسی طرح منافقوں کے لیے کہا گیا کہ ان کی نیکیاں برباد۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے رستے سے کسی کو روکتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد، جیسے سورۃ محمد کے شروع میں آتا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ پھر اسی طرح غیبت جو ہے وہ بھی انسان کی نیکیاں برباد کرتی۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی سوکھی آگ کو کھاتی ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر کچھ نمازوں کا قضا کرنا جو ہے وہ بھی انسان کے باقی اچھے اچھے کاموں کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیونکہ بعض وقت انسان کہتا ہے نا کہ جی میں نے اور بہت صدقہ خیرات کیا یا اور بڑے لوگوں کی خدمت کے کام کیے ہیں تو کیا ہوا جو نماز نہیں پڑھی؟ نہیں، لوگوں کا حق اپنی جگہ اور اللہ رب العزت کا حق اپنی جگہ۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کیا دنیا میں کسی کو کسی کا حق دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جو اتنا حق دے دیا اگر دوسرے کو نہ دوں گی تو کیا ہوگا؟ نہیں۔ مثلا آپ کے دو بچے ہیں اور آپ ایک ہی کو سب کچھ دے دیں اور دوسرے کو کچھ نہ دیں اور کہیں میں نے تو دینا تھا ایک کو دے دیا ہے، اگر دوسرے کو نہیں ملا تو کیا ہوا؟ نہیں، ہر ایک کا اپنا حق ہے۔ ایک کا دے کر دوسرے کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حق دے کے بندوں کا حق ختم نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے میں نماز پڑھتا ہوں، کیا ہوا اگر بندوں کے ساتھ میں کچھ برائیاں کر لوں؟ اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور اس کی بھی اجازت نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا میں بندوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کر رہا ہوں اس لیے اگر کیا ہوا نماز روزے میں تھوڑی میں کمی کر لوں۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر۔ مثلا آپ جیسے کھانے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بیلنس ڈائٹ ہو، اسی طرح آپ اپنے لباس کے اندر، اپنی نیند کے، اپنی ساری زندگی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بے اعتدالی کا نتیجہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حق میں اعتدال برتنا ضروری ہے، نہ تو انسان اللہ کے حقوق میں اتنا آگے نکل جائے کہ بندوں کے مغلوب ہو جائیں، اور نہ بندوں کے حق میں اتنا آگے نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حق نہ دے سکے انسان۔ دونوں میں اعتدال ضروری ہے اور یہی انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ مساجد کی طرف چلنے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار فرماتا ہے، یعنی وہ جا مسجد میں رہا ہوتا لیکن اس کے لیے وہاں پر مہمانی کی چیزیں تیار ہو رہی ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت حاصل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد کی طرف جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرے، تو اس کے مسجد کی طرف اٹھائے ہوئے قدموں میں سے ایک قدم پر اس کی ایک خطا معاف ہوگی اور دوسرے قدم پر اس کا درجہ بلند ہوگا۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا، انصار میں سے ایک آدمی تھا، میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اس کی نسبت مسجد سے زیادہ دور رہتا ہو اور اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ اس سے کہا گیا، اگر تم ایک گدھا خرید لو جس پر سوار ہو کر تم تاریکی اور گرمی میں آ سکو تو بہتر ہے۔ اس شخص نے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے پاس ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مسجد کی طرف آؤں یا مسجد سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹوں تو میرا یہ چلنا لکھا جائے، یعنی اعمال نامے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام ثواب اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جمع فرما دیا ہے، یعنی مختلف طریقے ہیں ثواب کمانے کے، اصل بات نیت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا، مسجد کے ارد گرد کچھ قطعات زمین خالی ہو گئے تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ ہم اپنے گھروں سے منتقل ہوں۔ یعنی آپ نے تاکیداً دو مرتبہ فرمایا کہ جہاں ہو وہیں بہتر ہو تاکہ کچھ فاصلہ رہے مسجد تک اور آنے جانے کا ثواب رہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے نماز کا زیادہ ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو ان میں سے زیادہ دور سے نماز کے لیے چل کر آئے، اور پھر اسے جو اس کے بعد زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو اکیلے نماز پڑھے اور پھر سو جائے، یعنی پہلے ہی پڑھ لے یا الگ پڑھ لے۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف زیادہ چلنے والوں کو قیامت کے دن نور کامل کی بشارت سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، درجات کو بلند فرما دے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرنا جبکہ وضو کرنا تکلیف دہ ہو، مسجدوں کی طرف زیادہ چلنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجدوں میں جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، رواہ الترمذی، کہ بے شک آباد کرتا ہے مساجد کو وہی شخص جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی یہ ایمان کی علامت ہے کہ انسان مسجدوں کی آبادی کی فکر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے شر سے محفوظ کر دے. یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں جسمانی اور روحانی پاکیزگی نصیب فرما، ہمیں اپنی دیدار کا شرف نصیب فرما. یا رب العالمین تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی نصیب فرما. یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین تو ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے. یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب فضل انتظار الصلاة، نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کا بیان. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. متفق عليه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے رکھے، اس کو گھر کی طرف لوٹ جانے سے نماز کے علاوہ کوئی چیز نہ روکتی ہو. یعنی وہ نماز کے، یعنی ایک شخص جو نماز کے انتظار میں وقت گزارتا ہے، مثلا مسجد میں ایک نماز سے گیا اور اس کے بعد کچھ عبادت کی اور پھر اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اگلی نماز کا وقت ہو اور وہ نماز پڑھ کر جائے، تو فرمایا کہ یہ سارا وقت جو اس کی عبادت اور مسجد میں انتظار میں گزرتا ہے، گویا وہ نماز پڑھنے کی حالت کا وقت ہے، اس انتظار کا بھی ثواب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اس نماز کی جگہ میں رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے. فرشتے کہتے ہیں، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. یعنی اگر نماز کے بعد کوئی شخص مصلے پر بیٹھتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے یا کچھ دیر اس کی وہاں لگ جاتی ہے، تو اس سارے وقت میں فرشتے اس کے لیے دعاگو رہتے ہیں، اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو نصف شب تک مؤخر کر دیا، یعنی آدھی رات تک لیٹ کر دیا. پھر آپ نماز جب پڑھ چکے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، اور تم اس وقت سے نماز میں ہو جب سے تم اس کا انتظار کر رہے ہو. یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز دیر سے پڑھتا ہے خاص طور پر، تو جب تک وہ اس نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور اس کے پڑھنے کی ادائیگی کے انتظار میں، تو وہ وقت بھی اس کا نمازی کی حالت میں لکھا جاتا ہے. لیکن یہ دلے ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں انسان کے اوپر نیند اتنا غلبہ پالے کہ پھر وہ نماز ہی نہ رہے. لیکن سارے کاموں کے آخر میں اگر نماز پڑھی جائے اور اس کا انتظار کیا جائے تو یہ بھی ایک افضل بات ہے. باقی نمازوں کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اذان ہوتے ہی فوراً پڑھ لینی چاہیے، لیکن عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا ثواب ہے. اگلا باب ہے باب فضل صلاۃ الجماعہ. نماز با جماعت کی فضیلت کا بیان، یہ خصوصاً مردوں کے لیے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز با جماعت اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے بہتر ہے، یعنی 27 ٹائمز اس نماز کا ثواب زیادہ ہے جو جماعت میں پڑھی جائے بنسبت اس کے جو اکیلے ادا کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو با جماعت نماز ادا کرنے پر گھر میں یا بازار میں نماز ادا کرنے کی نسبت 25 گنا ثواب ملتا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کو نماز ہی نے گھر سے نکالا، پھر جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے اس سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو جب تک وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اپنی جگہ سے مراد یہاں مسجد ہے، اور کیا دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر مہربانی فرما، اللہم صل علیہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم ارحمہ، اور وہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا، ایک نابینا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی رہنما نہیں جو مجھے مسجد میں لے جائے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کو گھر ہی میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دیں، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر جب وہ واپس پلٹا تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا، کیا تم نماز کے لیے آذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تو پھر آذان کی آواز پر لبیک کہا کرو، یعنی جو کچھ مؤذن کہتا ہے وہ ضرور کہا کرو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نابینا انسان کے لیے رخصت ہے، وہ گھر پر بھی نماز پڑھے تو اس پر کوئی حرج نہیں، اور اسے وہی اجر و ثواب ملے گا جو مسجد جانے کا ہے، اور یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ بلا وجہ دوسرے کو مشقت میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ اکیلا اس کا جانا اگر ناممکن ہو خاص طور پر۔ جی، ترجمے میں یہ جو عربی عبارت ہے اس میں لکھا ہے قال فاجب، فاجب کا مطلب ہے جواب دیا کرو۔ اس میں ہے کہ هل تسمع النداء، کیا تم آواز، ندا کا مطلب آذان سنتے ہو، بالصلاۃ نماز کی، قال نعم، قال فاجب، تو پھر جواب دیا کرو، یعنی لبیک کہا کرو۔ وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن ام مكتوم المؤذن رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان المدينه كثيره الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح فحي هلا۔ حضرت عبد الله اور ایک قول کے مطابق عمرو بن قيس، جو ابن ام مکتوم کے نام سے مشہور ہیں اور مؤذن تھے، رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ میں زہریلے کیڑے اور درندے بکثرت ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو تو آؤ، یعنی راستوں میں کیڑے مکوڑے کا ہونا یا درندوں کا ہونا یہ عذر نہیں کہ جس کی وجہ سے گھر نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی سفر اور کوئی بھی راستہ کسی خطرے یا مشقت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اور آذان کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں اور وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوئے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر سخت غصے کا اظہار فرمایا جو آذان کی آواز سن کر گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جسے یہ بات پسند ہے کہ کل یعنی قیامت کے دن اسلام کی حالت میں اللہ تعالی سے ملے تو اسے چاہیے کہ ان نمازوں کی پابندی کرے جبکہ ان کے لیے آزان کہی جائے، کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مشروع فرمائے ہیں اور یہ نمازیں ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں، اور اگر تم گھروں میں نماز پڑھو جس طرح یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو تم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دو گے یعنی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے وہی شخص جماعت سے پیچھے رہتا ہے جو منافق ہے اور جس کا نفاق ظاہر ہے، اور بلا شبہ ایک آدمی کو دو آدمی سہارا دے کر لاتے اور اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، اس حدیث کو دوبارہ تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ قیامت کے دن ایک مسلمان کی حیثیت سے اٹھے اور اسلام کی حالت میں اللہ تعالی کی ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ جب اذان کہی جائے تو اس وقت اس اذان کا جواب دے اور نماز کی پابندی کرے اور ہدایت کے طریقے کی پابندی کرے، اور وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسجد میں جائے، کیونکہ جس نے میری سنت کو ترک کر دیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ گویا مسجد میں جانا اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور مسجدیں تعمیر ہی اس لیے کی جاتی ہیں کہ وہاں پر نماز پڑھی جائے، ادروائز تو وہ ایک صرف میوزیم ہو کر رہ جائیں گی۔ اسلامک فیوچر ایک رسالہ ہے، ریاض سے نکلتا ہے، اس میں دنیا بھر کے مختلف حالات اور اسلام پر مبنی کئی مضامین ہوتے ہیں، تو اس میں ایک اٹلی کی مسجد کے بارے میں کہا گیا کہ شاہ فیصل شہید نے وہ مسجد تعمیر کرائی تھی اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ مال دیا بلکہ بہت تگو دو کی، بہت جد و جہد کی، کیونکہ روم کے اندر مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی، اس کے لیے کئی سال لگے اور بہت اعلی سطح پر نیگوشیشن کے بعد وہ مسجد تو تعمیر ہو گئی، لیکن وہ اس طرح کی تعمیر ہے کہ باہر سے دیکھنے سے ایک شخص کو مسجد نام کی شے نظر نہیں آتی، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص واشنگٹن سے اٹلی میں آیا اور اس نے یہ سوچا کہ نماز کا وقت ہے تو ہم مسجد نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کو وزٹ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر تالے پڑے ہوئے تھے، ہم نے معلوم کیا کہ یہ تو نماز کا وقت ہے تو مسجد لاک کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف جمعے کی نماز کے لیے کھلتی ہے، اور اس ملینز آف ڈالرز کی وہ مسجد تعمیر ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ہم نے تھوڑا تردد کیا کہ ہم بہت دور سے آئے اور مسجد وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مسجد وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو فلاں اور فلاں دن 9 سے شاید 11 بجے کو 2 گھنٹے کا ٹائم تھا، وہ سیاحوں کا ٹائم ہوتا ہے مسجد کو دیکھنے کے لیے، تو اس وقت آپ آ سکتے ہیں۔ تو اس پر وہ پھر تبصرہ کرتا ہے آگے جا کر، مضمون نگار یا وہ جو سیاح تھا، کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ مسجد ہے یا کوئی میوزیم ہے، ایک تاریخی مقام یا ایک بہترین تعمیر کے نمونے کے طور پر کھولا جاتا ہے اور نماز کے اوقات میں سے نہیں کھولا جاتا، اور یہ کہاں ہے مسلمان ملکوں کے سفرا اور کہاں ہیں وہ کاؤنسلرز جو اس ملک میں ہوتے ہوئے اس مسجد کو کھولنے کے لیے یا کھلوانے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرتے، اور ساتھ ہی یہ کہ کیا مسجد کا مطلب صرف اس میں جمعہ کی نماز ہے، حالانکہ مسجد تو بنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اس میں 5 وقت کی نماز پڑھی جائے اور آزان دی جائے، اور یہ تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی یورپین کنٹری میں اونچی آواز میں آزان دینے کی اجازت نہیں، صرف اتنی آزان دے سکتے ہیں کہ جو 4 دیواری کے اندر ہی جس کی آواز رہے۔ برمنگھم میں ایک مرتبہ بہت تگ و دو کے بعد مسلمانوں نے آزان کی اجازت لی، لیکن اس پر بہت ہنگامہ اور شور ہوا، بالآخر وہ فیصلہ واپس ہو گیا۔ لیکن اٹلی کی اس مسجد کے بارے میں تو بہت افسوس سے کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی عبادت گاہ ہے، خواہ وہ سنیگاگ ہو، خواہ وہ چرچ ہو، خواہ وہ مندر ہو، عبادت گاہیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں اور ان کے کھلنے کے اوقات محدود یا مخصوص نہیں ہوتے، اور عبادت گاہیں سب کے لیے عام ہوتی ہیں، اس میں یہ بھی شرط نہیں ہوتی کہ کوئی ایک خاص فرقے کا شخص اس میں داخل ہوگا، اور مسجدیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جہاں مسلمان آتے تھے وہاں غیر مسلم وفود بھی آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ لیکن اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم بطور مسلمان امت کتنے کمزور ہیں کہ ہم اتنے بڑے ملک یا شہر میں اپنی مسجد کو کھلا بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو بہرحال یہاں چونکہ مسجدوں کا ذکر آیا تو چلتے چلتے آپ کو یہ قصہ سنا دیا ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی تو یہ میری سنت کو چھوڑنے کے برابر ہوگا، اور اگر سنت کو چھوڑ دیا گیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے صرف وہی شخص جماعت سے پیچھے رہتا تھا جو منافق ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی سچے مومن کے لیے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے۔ اور جس کا نفاق ظاہر ہے، اور بلا شبہ ایک آدمی کو دو آدمی سہارا دے کر لاتے اور اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا، یعنی بیماری کی حالت میں بھی، اور ایسے لوگ بھی جو خود چلنے کے قابل نہ ہوتے وہ بھی گھر میں نماز پڑھنا پسند نہ کرتے، لوگ انہیں اٹھا کر لاتے اور وہ مسجد ہی میں نماز ادا کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے، فرمایا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے، اور بے شک جس مسجد میں آزان کہی جائے اس میں نماز ادا کرنا ہدایت کے طریقوں میں سے ہے۔ ہدایت کے اپوزٹ جو ہے وہ گمراہی ہے، یعنی اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو لا محالہ دوسرے رستے پہ چل نکلو گے۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو تین آدمی کسی گاؤں یا جنگل میں جمع ہوں اور وہاں نماز قائم نہ کی جائے تو شیطان ان پر غلبہ پا لیتا ہے، تم جماعت کو معمول بناؤ، کیونکہ اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر تین لوگ بھی، تین مرد مثلا یا تین لوگ یہاں ذکر ہے، کسی جگہ پر اکٹھے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر جماعت قائم کریں، یعنی جماعت سے نماز پڑھیں۔ اور یہاں پر فرمایا گیا کہ جماعت کو لازم پکڑو، یعنی خاص طور پر نماز کے وقت اکٹھے نماز پڑھو، الگ الگ نہ پڑھنا، ورنہ تمہارے دل متفرق ہو جائیں گے۔ اور تشبیہ دی بھیڑ سے کہ جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے بھیڑیا اسے کھا جاتا ہے، اسی طرح جو شخص ذکر کی یا دین کی مجلسوں سے الگ ہو جاتا ہے کہ شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور اسے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے پھر بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلا باب ہے، باب الشخص علی حضور الجماعتی فی الصبح والعشاء، صبح اور عشاء کی جماعتوں میں حاضر ہونے پر ابھارنے کا بیان۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی گویا وہ ساری رات نماز پڑھتا رہا۔ یعنی ان دو نمازوں کے مسجد میں پڑھنے کا اجر گویا ساری رات کی عبادت کے برابر ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہو اس کو نصف رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت ادا کرے تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ عشاء اور فجر کی نمازوں کا کتنا درجہ اور ثواب ہے تو وہ ان نمازوں کے لیے آئیں، خواہ انہیں ہاتھ اور گھٹنوں کے بل چل کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اور آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ ازواج مطہرات اور کثیر تعداد میں صحابیات جو تھیں وہ ان نمازوں کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوتی تھی، اور اب بھی آپ دیکھیں مسجد نبوی میں کتنے اہتمام کے ساتھ لوکل لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، خصوصاً فجر اور عشاء میں آپ دیکھیں گے وہاں رش بڑھ جاتا ہے، باقی نمازوں میں نسبتاً کم ہوتا ہے۔ ایک تو کام کی وجہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان نمازوں میں تلاوت بھی ہوتی ہے اور کچھ خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور بے شمار صحابیات کی ہمیں روایات ملتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ کے فجر کی لوٹتے تھے تو ابھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی شکلیں پہچانی نہ جاتی تھیں، یعنی اول وقت میں فجر بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کے لیے سب سے بوجھل عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں، اور اگر انہیں معلوم ہو کہ ان پر کتنا درجہ ملتا ہے تو وہ ان نمازوں کے لیے آئیں، خواہ انہیں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ اگلا باب ہے، باب الامر بالمحافظۃ علی الصلوات المکتوبات والنہی الاکید والوعید الشدید فی ترکہن، فرض نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم اور ان کو ترک کرنے کی سخت ممانعت اور وعید شدید۔ قال اللہ تعالی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وقال اللہ تعالی، فان تابوا واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اس سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ دن کے آخری حصے کی نماز ہے جس میں انسان عموماً مصروف ہوتا ہے، یا دوپہر کے آرام کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے اور ایک طرح سے غفلت اور تھکاوٹ کا وقت آ جاتا ہے، اس لیے اس کی خصوصی حفاظت کی تلقین کی گئی۔ دوسری آیت میں فرمایا، سورۃ توبہ کی آیت ہے، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی اس دور میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خصوصاً جنگی حالات میں اگر کفار مل جاتے اور جنگ کا عرصہ ہوتا تو اس میں انہیں پکڑ کر مارنے کا بھی حکم تھا۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ انہیں پکڑو اور انہیں جہاں کہیں پاؤ ان کو مارو، اور یہ نہیں کہ ہر حال میں، یہ جنگ کے حالات میں، لیکن اگر کوئی ایسا گروہ مل جائے اور ایمان کا اظہار کرے تو صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو ہی نہیں۔ سچے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ ایمان کے اقرار اور اظہار کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرے۔ قرآن پاک میں 81 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اگرچہ صرف نماز کا ذکر اس سے کہیں زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ عرض کیا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عرض کیا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس میں مختصرا ان عبادات کا ذکر ہے، جبکہ تفصیلات اور مقامات پر ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر وہ یہ احکام بجا لائیں تو انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیا، ہاں اسلام کا حق باقی رہے گا اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ قدرت پر ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ، یعنی جو لوگ زکوٰۃ سے انکار کر رہے تھے، ان کے خلاف جنگ کی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے خلاف کیسے ہتھیار اٹھائیں گے، انہوں نے یہی حدیث کوٹ کی، اور اس کے اوپر جو آیت ہے کہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص آپ کو نماز نہ پڑھتا ملے اس کی آپ گردن اڑا دیں، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اوپر ایمان رکھنا، اس کی فرضیت پر یقین رکھنا اور بات ہے، اور پھر سستی کر جانا، یعنی ایک چیز ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہنا کہ نماز ہے ہی کچھ نہیں، یا میں اس کو فرض سمجھتا ہی نہیں، یا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، یعنی نماز کی فرضیت سے انکار کرنا، یا اسی طرح زکوٰۃ کے فرض ہونے سے انکار کرنا۔ تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کے خلاف جنگ کی تھی، وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک طرح سے ارتداد کا ارتکاب کیا تھا، یعنی مرتد ہو گئے تھے، اور کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ کو فرض مانتے ہی نہیں، جس کے بارے میں ثعلبہ کا واقعہ کہ جس کے پاس زکات کا حکم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے پہنچے تو اس نے کہا ما ہذہ الا اخت الجزیہ، کہ یہ تو مجھے ٹیکس کی بہن معلوم ہوتی ہے اور میں اس کو ادا نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی کہے کہ یہ تو ایک ٹیکس ہے اور میں یہ دینا نہیں چاہتا، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ نہ سمجھے، تو اس کے خلاف پھر جنگ کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک عام شخص جو مانتا تو ہے کہ دینی چاہیے، لیکن صرف اپنے سستی اور غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس کو نہیں ادا کرتا، تو اس کی تنبیہ اور وعید کچھ اور ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا تم اہل کتاب کے ایک گروہ کے پاس جاؤ، تم ان کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکات فرض کی ہے، جو ان میں سے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو دی جائے گی، اور اگر وہ اس حکم کی تعمیل کریں تو ان کے نفیس مال لینے سے پرہیز کرنا، یعنی عمدہ مال نہ نکالنا، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ یعنی چونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایمان سے متعلق ہے، ایمان سے متعلق ہے، بہرحال پھر وہ اسکالرز کا اپنا ایک اوپینین ہے، اور اس میں انہوں نے اس میں فرق نہیں کیا کہ اس کے اوپر بلیف کرنا اور اس کو چھوڑنا ایک ہی چیز ہے یا مختلف، لیکن عموماً جو جمہور علماء کا خیال ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت سے انکار کر دے کہ ہم مانتے ہی نہیں، وہ اور مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں میں مانتا ہوں، فرض ہے، اچھا آج پڑھوں گا کل پڑھوں گا، کبھی پڑھ لے کبھی نہ پڑھے، تو اس کی بات اور ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہگار نہیں ہے، گناہگار ہونا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہونا اور بات ہے، کیونکہ آخری پاروں میں آپ پڑھیں گے 29 پارے میں کہ ان سے پوچھا جائے گا مجرموں سے کہ ما سلک کم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی، تو وہ کہیں قالو لم نک من المسلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور دوسرا جرم کیا تھا، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو وہ بھی زکات اور صدقات کی طرف اس میں بھی اشارہ ملتا ہے نماز کے ساتھ۔ یہاں پر جو بات پتہ چل رہی ہے وہ نمازوں کے ساتھ زکات، اور زکات میں ایک اور خاص بات، اگر آپ عربی عبارت کو دیکھیں تو اخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ مسلمانوں ہی کے اغنیا سے لی جائے گی، کفار سے نہیں لی جائے گی، تو رد علی فقرائہم، اور انہی مسلمانوں کے فقراء کو دی جائے گی، کفار کے فقراء کو نہیں دی جائے گی۔ یعنی کافر فقیر کو آپ ویسے صدقہ یا خیرات تو دے سکتے ہیں لیکن زکات میں سے نہیں دے سکتے، اور اس کی بنیاد بھی یہی حدیث بنائی جاتی ہے کہ چونکہ کافروں سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، زکات لی نہیں جاتی، لہذا ان کے فقراء کو دی بھی نہیں جائے گی، ان سے جزیہ یا کوئی اور معاملہ کیا جا سکتا ہے جس میں سے پھر ان کے فقیروں کا حق دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کرنا کسی بھی حکومت کا پھر اپنا معاملہ ہے، لیکن انڈیویجولی کسی مسلمان کے لیے اگر وہ زکات نکالتا ہے تو اسے اجازت نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کو دے۔ اور پھر ایک اور اہم بات اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے کہ زکات لینے والے لوگوں کا بہترین مال نہ چنیں۔ مثلا اونٹوں پر زکات ہوتی تھی، بھیڑ بکریوں پر ہوتی تھی، تو ایسا نہ کریں کہ جو ان میں سے 40 بکریوں پہ اگر زکات ہے تو ان میں سے بہترین بکری نکال لیں، سب سے زیادہ پلی ہوئی، کیونکہ وہاں تول کر زکات نہیں لی جاتی، نگ پہ لی جاتی ہے۔ تو اس طرح جب ایک اس میں سے لینا ہو تو ہو سکتا ہے ایک بہت اچھا پلا ہوا بکرا ہو اور دوسرے ذرا مریل ہو، تو اب دینا تو جو مثلا ایک ہے، تو اس صورت میں لینے والے کو یہ تلقین کی گئی کہ تم ان کا عمدہ مال نہ چھیننا، وہ جو دے دیں اپنے شوق سے دیں، اور دینے والوں کو کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ردی مال نہ دو۔ اب یہ ہے دین سہولت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت بالحنیفیت السمحت السہلتی، کہ میں دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو بہت آسان اور بہت سہل ہے اور اس میں بڑی سماحت ہے۔ سماحت کا مطلب ہے کہ جس میں دوسرے کی مروت اور دوسرے کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دونوں کو، دینے والے کو اور لینے والے کو، اپنے اپنے طور پہ ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ لینے والے سے مراد کون ہے؟ جو ٹیکس کلیکٹر جس طرح ہوتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے عاملین علیہا جسے قرآن میں کہا گیا، کہ جو لوگوں کے گھروں میں یا لوگوں کے کھیتوں اور تجارت کی جگہوں پر جا کر حکومت کی طرف سے نمائندہ بن کر وہ زکوٰۃ کا مال وصول کر کے خزانے میں جمع کرائیں. ان سے کہا گیا کہ جب تم لینے لگو تو سختی نہ کرنا، اور ان سے وہ نہ لینا جو وہ نہ دینا چاہیں. اور دوسری طرف دینے والوں کو کیا کہا گیا؟ کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تم ناپسندیدہ چیزیں نہ چنو، جیسا کہ قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ الا ان تغمزوا، مگر یہ کہ تم خود ہی آنکھیں بند کر لو، اگر کوئی تمہیں دینا چاہے تو تم ایسی چیز اپنے لیے پسند نہ کرو گے. اور اسلام کی اصل روح کیا ہے، خاص طور پر حقوق العباد میں، کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، یعنی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں. یعنی صرف فرض چیز لینا، اس سے زیادہ مت کھینچنا اس سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی دعا جو ہے رد نہیں کی جائے گی. تمہارے ظلم اور جبر کے آگے اگر وہ نہیں بول سکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں. حضرت جابر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہی پیدا کرتی ہے. یعنی انسان کے اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے. اگر انسان اس حائل شدہ چیز کو ہٹا دے تو پھر اس کے دوسری طرف جانے میں دیر نہیں لگتی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز کا ہے، پس جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. اگلی حدیث حضرت شقیق بن عبداللہ تابعی سے ہے، جن کی جلالت شان پر سب لوگوں کا اتفاق ہے. انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کے سوا کسی عمل کے متعلق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا ترک کرنا کفر ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا وہ کفر سے ملاتے تھے، اور شاید اسی چیز کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا گیا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر اس کی نماز صحیح نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا، اور اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کی کچھ نفلی عبادت بھی ہے کہ اس سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے، پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا. یعنی پہلے درجے پر کیا ہے کہ سب سے پہلا انڈیویجولی جو ہر ایک سے سوال ہوگا اس کے اعمال کے انسان کے، تو نمازوں کا ہوگا، اور نمازوں میں سے بھی فرض نماز کا. اور یہ جو سنت اور نفل ہم پڑھتے ہیں یہ انہی نمازوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، کہ مثلا ان میں کوئی چھٹ گئی یا کوئی بھول گئی یا پاکی کی وہ مقدار نہ تھی مطلوبہ، تو یہ جو ہم نفل وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس سے اس کو پورا کیا جائے گا. لیکن اگر انسان مسلسل نفل ہی چھوڑ دے، مسلسل سنتوں کو ترک کر دے اور خالی فرض پر رہے، تو آپ دیکھیں کہ پھر فرض اور اس کے اوپر کوئی پروٹیکشن نہیں رہے گی. سنت اور نفل دراصل اس نماز کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کر دیتے ہیں. اور دیکھیں بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں، اول سے آخر تک کچھ پتہ نہیں ہوتا پڑھا کیا ہے، تو یہ بھی نماز کے حق میں ایک کمی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بار بار بھول جاتے ہیں دو پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں جیسے التفات منع ہے، التفات کا معنی آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا، اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے نماز میں کمی واقع ہو جاتی اس کے اجر و ثواب میں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کھڑا ہوتا ہے تو پورے ادب سے کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ انسان ادھر ادھر کی چیزوں پہ توجہ کرے. آپ اگر اپنے لیے سوچیں کہ کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے تو آپ کو کتنا ناگوار محسوس ہوگا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص اس کے حضور کھڑا ہو اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، یہ اس کی شان میں گستاخی بنتا ہے. تو یہاں پر نفل اور سنت کی بھی ایک طرح سے اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے. باب فضل الصف الاول والامر باتمام الصفوف الاول وتسويتها والتراص فيها، پہلی صف کی فضیلت اور اگلی صفوں کو مکمل کر کے انہیں سیدھا رکھنے اور مل کر کھڑا ہونے کی فضیلت کا بیان. یعنی جب جماعت سے انسان نماز پڑھے تو یہ نہیں کہ پچھلی صف پہ کھڑا ہو جائے، پہلے اگلی صف کو مکمل کیا جائے، اور پھر یہ کہ سیدھی لائن بنائی جائے اور پھر ساتھ ساتھ جڑ کے کھڑا ہوا جائے، نہ کہ ایک شخص یہاں اور دوسرا وہاں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور صفے بناتے ہیں؟ جیسے کہ قرآن پاک میں فرشتوں کا قول سورت الصافات میں آتا ہے، آپ دیکھیں کہ سورت الصافات جو ہے سورت یاسین کے قریب قریب آتی ہے،